حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔
اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افمن یهدی الی الحق احق ان یتبع امن لا یهدی الا ان یهدا فما لکم کیف تحکمون۔ صلوات سب مل کے پوری توجہ اور خلوص کے ساتھ زمانے کے امام کو یاد کرتے ہوئے دعائے سلامتی ایمان زمانہ پر۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک حجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دور قائم آل محمد صلوات۔
اذان گرامی، نظام ہدایت اور مقام ولایت کے عنوان سے کل ہم نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں اور عرض کیا تھا کہ اللہ جل جلالہ نے، خالق کائنات نے جب موجودات کو خلق کیا تو اپنی سنت یہ قرار دی کہ ہر موجود کو خلق کرنے کے بعد اس کی ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے نظام ہدایت کے تابع ہے، چاہے وہ نباتات ہوں، جمادات ہوں، چاہے وہ انسان جیسی اشرف المخلوقات ہو، اللہ نے تمام موجودات کو نظام ہدایت دیا ہے۔ اور اذان گرامی، انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے خصوصی اہتمام کیا ہے۔ انسان جو تمام مخلوقات کے اندر اور تمام موجودات کے اندر سرتاج کا رتبہ رکھتا ہے، ایک ایسی مخلوق ہے کہ جس مخلوق کے تابع اللہ نے تمام مخلوقات کو رکھا ہے۔ اللہ نے انسان کے لیے اس کائنات کو خلق کیا ہے، اس تمام کی تمام کائنات کو اللہ نے انسان کے لیے مسخر کیا ہے۔ لہذا جب اتنی اشرف یہ مخلوقات ہے، اتنی برتر یہ مخلوقات ہے، تو وہ اللہ جو ایک ذرے کے لیے بھی نظام ہدایت رکھتا ہے، کیا اس انسان کی ہدایت کے لیے کوئی نظام نہیں ہوگا؟ وہ انسان کہ جو اشرف ہے اور جس کو کمال تک جانا ہے اور کمال مطلق تک پہنچنا ہے، بالآخر اس تک پہنچنے کا کوئی راستہ بتلانے والا نہیں ہوگا کیا؟ تو 124,000 انبیاء جان گرانی اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نازل فرمائے ہیں، اور آسمانی کتابوں کا سلسلہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ درود بھیجو محمد والے محمد کا۔ لہذا زانِ گرامی، خداوند عالم نے متعدد مقامات پر ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی قرار دیا ہے، ہر قوم کے لیے ایک ہدایت کرنے والا ہے، ہر انسان کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کیا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ نے جو سب سے پہلا انسان خلق کیا، اسی انسان کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، ہادی بنا کر بھیجا، تاکہ جب قابیل حابیل کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس کوئی بہانہ نہ ہو کہ بھئی میرے پاس تو کوئی ہدایت دینے والا نہیں آیا تھا، مجھے کوئی بتلانے والا نہیں تھا، حلال و حرام کے مسائل بتانے والا نہیں تھا۔ نہیں، اے قابیل، قبل اس کے کہ تم کوئی قدم اٹھاؤ، اللہ نے تمہاری ہدایت کا انتظام کر دیا ہے، اللہ نے اس ہادی کو بھیج دیا ہے کہ جو خود تمہارا باپ ہے، جو تمہیں حلال و حرام کے مسائل بتائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ تم ہدایت سے بے بہرا ہو، نہیں، ہدایت کا سامان تمہارے وجود سے پہلے اللہ نے خلق کر دیا۔ اور عزیزان گرامی، آپ دیکھیں کہ اللہ نے اپنی پاک کتاب میں متعدد جگہوں پہ کہا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بنایا، بھیجا ہے، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، بلا استثناء اللہ نے کہا ہے، مطلقاً یہ جملہ ہے قرآن مجید کی آیت کا کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی بھیجا ہے۔ بس یہاں سے سمجھ میں آتا ہے کہ تاریخ میں جتنے اقوام اور ملل گزری ہیں، سب کی سب ملتوں کے درمیان کوئی نہ کوئی ہادی ضرور پہنچا ہے، یا تو کوئی نبی ہے، یا نبی کا کوئی وصی ہے کہ جو اس امت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ تو یہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، اور اللہ نے ہادیوں کی ڈیوٹیز بھی لگائیں کہ تمہاری ڈیوٹی کیا ہے، تمہیں کرنا کیا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور بے شک ہم نے ہر قوم میں ایک نبی بھیجا ہے، ایک ہادی بھیجا ہے، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو طاغوت کی عبودیت سے نکال کر اللہ کی عبودیت کی طرف لاتے ہیں، اور ان کی ڈیوٹی یہ ہے کہ ان کو طاغوت کا انکار کرنا سکھلاتے ہیں کہ دیکھو، اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب نہ ماننا۔ یہ انبیاء زان گرامی اس لیے آئے ہیں تاکہ لوگوں کی عبودیت سے نکال کر اللہ کی عبودیت کی طرف لے کر آئے۔ ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ لقد بعثنا في كل وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا ہے جو ہماری رسالت لے کر گیا ہے، ہمارا پیغام لے کر گیا ہے، عبودیت کا پیغام، وحدانیت کا پیغام، آخرت کا پیغام ان کو دینے کے لیے گیا ہے۔ اَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، کہ وہ لوگ اللہ کی عبودیت میں آئیں اور طاغوت سے اجتناب کریں۔ تو یہ قانون ہے اعزاز گرامی اللہ کا، یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو اذان گرامی، اسی سلسلے میں اللہ نے یہ جو انبیاء کا نزول کیا، اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور رسول گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا بھی بنیادی ترین مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو کمال ہدایت پہ پہنچایا جائے۔ آخری نبی اذان گرامی تمام شریعتوں کے اور تمام ادیان کے اختتام کنندہ، اور تمام شریعتوں کے محاسن اور کمالات اذان گرامی ہمارے رسول لے کر آئے ہیں۔ یہ ایسا دین ہے، یہ ایسا راستہ ہے کہ جو ایک مکمل راستہ ہے، مکمل دین ہے۔ یہی وجہ اذان گرامی کہ غدیر کے موقع پر اللہ نے جب علی کا کی ولایت کا اعلان کروایا ہے رسول کے ہاتھوں میں سے، تو اس وقت میں یہی آیت تو نازل ہوئی تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج دین کامل ہوا ہے۔ لہذا ایک کامل دین لے کر ہمارے نبی آئے ہیں اعزان گرامی. اب تا قیام قیامت کوئی گمراہ نہیں ہوگا, اب تا قیام قیامت اعزان گرامی لوگ سرگردہ نہیں گھومیں گے. اللہ نے انسانوں کی ہدایت کا انتظام کیا ہے. تو سوال یہیں پہ پیدا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے جب تا قیام قیامت لوگوں کی ہدایت کا انتظام کر دیا ہے تو پھر رسول کی وفات کے بعد امت میں اتنے مسائل کیوں پیدا ہو گئے, امت کیوں گمراہ ہو گئی, امت کیوں 73 فرقوں میں تقسیم ہو گئی, امت میں کیوں اختلاف پڑا ہوا ہے؟ یا اللہ تو نے تو ہادی کے ذریعے سے معاملہ حل کر دیا تھا تو اب امت کیوں گمراہ ہو گئی؟ تو اذان گرامی اللہ نے اپنی سنت کو بیان کیا ہے, لکل قوم ہاد, ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے اور اللہ نے ہر قوم کے لیے ایک رسول بھیجا ہے, ایک نبی بھیجا ہے یا اس کا وصی بھیجا ہے. تو سوال یہ ہے کہ کیا نبی کے زمانے میں, انبیاء کے زمانے میں لوگوں کو ہدایت کی ضرورت تھی اور نبی کے بعد لوگوں کو ہدایت کی ضرورت نہیں ہے؟ یہ سوال ہے اذان گرامی. جب اللہ کی یہ سنت ہے کہ وہ ہر امت کے لیے ایک نبی بھیجتا ہے, رسول بھیجتا ہے, ہادی بھیجتا ہے, وصی بھیجتا ہے, تو کیا رسول کی وفات کے بعد امت رسول کے لیے کوئی ہادی نہیں ہوگا, کوئی ہدایت کرنے والا نہیں ہوگا؟ یہ ایک سوال ہے بنیادی طور. تو ہمارے جو دوسرے مذاہب ہیں اذان گرامی وہ کہتے ہیں نہیں, ختم نبوت کے بعد اب ہمیں کسی ہادی کی ضرورت نہیں ہے, کتاب خدا ہمارے لیے کافی ہے, سنت رسول ہمارے لیے کافی ہے. تو کتاب خدا اگر کافی ہے, سنت رسول اگر کافی ہے, تو عجیب بات ہے کتاب خدا میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے اور سنت رسول میں بھی مسلمانوں میں اختلاف ہے. درود بھیجے محمد والے محمد. تو یہ اختلاف تو ان دونوں منبعوں کے اندر ہے, تو پھر ہدایت کس سے لوگے, کون رہنمائی کرے گا؟ یہ سوال ہے اذان گرامی. کیا غیر معصوم اتنی بڑی امت کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ غیر معصوم جب دین اسلام کے ماننے والوں کو چیلنجز ہوں اور نت نئے چیلنجز ہوں, علم ترقی کر رہا ہے, عقل ترقی کر رہی ہے, دشمن کی سازشیں نت نئے انداز سے سامنے آ رہی ہیں, کیا ایک عام انسان اللہ کے رسول کی اس شریعت کا محافظ بن سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہے اذان گرامی. یہی وجہ ہے اذان گرامی کہ جتنی فکر مجھے اور آپ کو اسلام کی ہے, ہم سے کہیں زیادہ فکر اللہ کو اپنے دین کی ہے, اللہ کے رسول کو اس دین کی ہے. آپ دیکھ لیں, پہلی دعوت ہے دعوت ذوالعشیرہ. اسلام کی پہلی دعوت دعوت ذوالعشیرہ کہ جس میں اللہ کا نبی لوگوں کو ہدایت کا راستہ دکھلا رہا ہے اور ہادی کا اعلان کر رہا ہے. جب یہ حکم دیا گیا وانذر عشیرتک الاقربین کہ دیکھو اپنے خاندان والوں کو جمع کرو اور انہیں دین اسلام کی دعوت دو, تو اس دعوت کے اوپر ایک بچہ تھا جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب, صرف اس نے لبیک کہا رسول کی آواز کے اوپر, باقی سب نے منہ پھیر لیا. جب 3 دن تک یہی بات تکرار ہوتی رہی, اسی وقت رسول نے علی کی ولایت کا اعلان کرتے ہوئے کہا ھذا اخی و وصی و خلیفتی فاسمعوا له و اطیعوا, کہ دیکھو یہی میرا وصی ہوگا, یہی میرا خلیفہ ہوگا, یہی میرا جانشین ہوگا, بس تم سب کے اوپر علی ابن ابی طالب کی اطاعت واجب ہے. یہ پہلی دعوت ہے اذان گرامی اسلام کی کہ جس میں اپنے جانشین کو معین کیا جا رہا ہے, ہادی کو معین کیا جا رہا ہے, اور وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. 10 سال کی عمر مبارک ہے علی کی, اور پھر دیکھیں مسلسل علی رسول کے ساتھ ہیں اور جگہ جگہ علی علیہ السلام کی ہادی ہونے کو ثبت کر رہے ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پہلی دعوت ذوالعشیرہ سے لے کر اذان گرامی اور غدیر کے میدان تک امت مسلمہ کو ہادی کی طرف ہدایت کر رہے ہیں. غدیر کے اندر اذان گرامی کس چیز کا اعلان ہوا تھا؟ ایک بہت بڑی پرابلم جو امت مسلمہ کے اندر اس وقت پیش آئی اور آج بھی یہ چیز یعنی وہاں سے شروع ہوئی اور آج ہمیں باور ہو چکی ہے, اور وہ یہ کہ سیاست حکومت سے کوئی جدا, سیاست اور دین جو ہے وہ جدا جدا ہیں, حکومت اور دین کوئی الگ الگ شے ہیں. لہذا یہ جو غدیر میں اعلان کیا گیا من کنت مولاہ فہذا علی مولا, تو یہ ولایت کا اعلان ہوا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ولایت تکوینی کا اعلان ہوا ہے, بعض لوگ کہتے ہیں علی کی ولایت باطنی کا اعلان ہوا ہے, علی کے معنوی مقامات کو بیان کیا گیا ہے. اس کا حکومت سے کیا تعلق؟ رسول کی وفات کے بعد حکومت کسی کے بھی ہاتھ میں آ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ اذان گرامی. دین کی سیاست سے جدائی کا آغاز رسول کی وفات کے بعد جو کچھ لوگ کسی جگہ پہ جا کر بیٹھے اور انہوں نے مشورے کے ساتھ کسی کو قبول کر لیا اور بیعت کروا لی, اور علی علیہ السلام اپنے گھر میں رسول کی تیمارداری میں لگے ہوئے تھے یا تشییع جنازہ میں لگے ہوئے تھے, وہاں سے جدائی ہوتی ہے دین کی سیاست سے. اور میں یوں کہوں ولایت کی ہدایت سے جدائی کا آغاز اذان گرامی وفات رسول کے بعد سے ہو رہا ہے. رسول کے زمانے میں ہدایت اور حکومت, ہدایت اور سیاست, ولایت اور حکومت, اذان گرامی اس کے اندر ہرگز جدائی نہیں تھی. رسول ہادی بھی تھے, رسول حاکم بھی تھے, رسول ولی بھی تھے, رسول سیاست مدار بھی تھے, رسول حاکم مسلمین بھی تھے اور ایک مبلغ بھی تھے. لیکن رسول کے وفات کے بعد کیا ہوا اذان گرامی؟ لوگوں نے کہا کہ اب تو ہدایت کا سلسلہ منقطع ہو گیا, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, بس ہم کتاب سے خود بخود سمجھ لیں گے. حالانکہ اذان گرامی ختمی مرتبت کی وفات کے بعد ختم نبوت ہوئی ہے, ختم ہدایت نہیں ہوئی. ہدایت کا سلسلہ جاری و ساری تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا. بھائی نظام ہدایت کبھی ناکام ہوگا؟ نظام ہدایت کی کبھی انسان کو ضرورت نہ رہے گی؟ انسان ایسا تصور کر سکتا ہے؟ نہیں. اذان گرامی بالآخر اگر انسان کو اللہ نے کمال تک پہنچانا ہے تو کوئی ہادی تو ہونا چاہیے نا جو رہنمائی کرے. تو یہ بنیادی ترین اختلاف اذان گرامی مکتب تشیع اور دیگر مذاہب کے درمیان. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو امت کو شک و تردید سے نکال کر یقین کی منزلت کے اوپر فائز کرتا ہے. امام وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عصمت کبریٰ کا حامل ہوتا ہے, وہ انسانیت کو ہدایت دے سکتا ہے. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل تھی اور ایک دفعہ حشام ابن حکم امام کی خدمت میں آئے. حشام ابن حکم جو 16-17 سال کا نوجوان ہے امام کی خدمت میں آئے. امام نے ایک دفعہ حشام سے کہا, حشام ذرا وہ مناظرہ سناؤ کہ جو عمر ابن عبید بصرہ میں تمہارا اور اس کا مناظرہ پیش آیا, اس مناظرے کو ذرا بیان کرو, بہت توجہ چاہوں. اصولی کافی میں یہ روایت موجود ہے. کہا مولا مجھے شرم آتی ہے, کس طرح سے آپ کے سامنے زبان کھولوں؟ کہا دیکھو جس وقت ہم تمہیں حکم دیں, حکم کی تعمیل کرنا تمہارے اوپر واجب ہے. اللہ اللہ ہم سب کو امام زمانہ کی حکم کی تعمیل کرنے کی توفیق عطا کرے. ایک دفعہ درود بھیجے محمد والے. کہا مولا میں نے سنا تھا کہ بصرے میں ایک بہت بڑا عالم ہے، بہت بڑا فقیہ ہے جو آپ کا مخالف ہے، میں نے سنا کہ وہ آپ کی امامت کے خلاف، آپ کی ولایت کے خلاف باتیں کرتا ہے، لوگوں کے عقیدے کو بگاڑتا ہے۔ میں نے جب یہ سنا تو مجھے بہت غصہ آیا، میں نے سوچا کہ جاؤں اور اس کو دندان شکن جواب دوں۔ اللہ اکبر، آپ دیکھیں اے میرے جوانوں، غیرت دیکھیں اس کے اندر، غیرت دینی اسے کہتے ہیں۔ ایک نوجوان ہے 16-17 سال کا، لیکن امام صادق کا برجستہ ترین شاگرد ہے۔ ابھی چہرے پہ داڑھی نہیں آئی ہے اس کی، صحیح طور پہ ابھی جوان نہیں ہوا ہے، لیکن غیرت دینی اس کے اندر اتنی ہے کہ میرے امام کے خلاف بصرہ کے اندر ایک شخص زبان درازی کرتا ہے، اس کے دل میں یہ جذبہ ہے کہ کسی طرح سے اس کی زبان کو پکڑا جائے، اس کو زہر کیا جائے، اس کو روکا جائے۔ کہتا ہے کہ میں بصرہ میں پہنچا، بصرہ کی اس مسجد میں گیا، میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا ہجوم لگا ہوا ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قالین بچھے ہوئے ہیں، اور ایک منبر لگا ہوا ہے، سیاہ امامہ لگائے ہوئے عمر ابن عبید بڑے اپنے جاہو جلال کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے۔ میں کھسکتا کھسکتا آگے پہنچا، دو زانو ہو کر کھڑا ہوا، اور اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ عمر ابن عبید میرے بھی کچھ سوالات ہیں۔ کہا بیٹا کیا سوالات کرنا چاہتے ہو؟ عمر ابن عبید ایک بہت بڑا فقیہ ہے اپنے زمانے کا، اپنے آپ کو بڑا عالم سمجھتا ہے، لوگوں سے اس نے کہا ہوا ہے سلونی سلونی، جس نے دعویٰ کیا ہوا ہے سلونی سلونی کا، اور آپ کو پتا ہے علی کے علاوہ جس نے سلونی کا دعویٰ کیا وہ ہمیشہ اس نے منہ کی کھائی ہے، درود بھیجے محمد والے محمد کا۔ عمر ابن عبید کہتا ہے کہ میں گیا، دو زانو ہو کے بیٹھا، اور میں نے آپ اس سے کہا کہ دیکھو میرے سوالات کچھ عجیب و غریب ہیں، اگر سوالات کے جواب دینا چاہتے ہو تو میں سوال کرتا ہوں۔ کہا ہاں بیٹا کرو۔ کہا کہ میں، میرا سوال بڑا سادہ سا ہے۔ کہا جی بیٹا کیا سوال ہے؟ کہا کہ اتنا بتلاؤ کہ تمہاری آنکھیں ہیں۔ کہا بیٹا عجیب سوال کیا تم نے، جو چیز تمہیں خود اپنی آنکھوں سے نظر آ رہی ہے اس کا سوال کیسا، جو سامنے کی چیز ہے اس کا سوال کیوں کر رہا ہے؟ کہا دیکھو میرے سوالات کچھ ایسے ہی الٹے سیدھے ہیں، اگر جواب دینا ہے تو دو۔ کہا ہاں میرا یہی سوال ہے۔ کہا اچھا پوچھو کیا سوال ہے؟ کہا سوال یہ ہے کہ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ہیں۔ کہا اچھا آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں، رنگوں کو تشخیص دیتا ہوں، بہت سے کام لیتا ہوں۔ کہا اچھا تو آپ کی زبان ہے؟ کیا بیٹا زبان بھی ہے؟ کہا زبان سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا زبان سے میں بولتا ہوں، معافی ضمیر کو بیان کرتا ہوں، چیزوں کو چکھتا ہوں، اور بھی کام لیتا ہوں۔ کہا اچھا آپ کے کان ہیں؟ بیٹا کان بھی ہیں۔ کانوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ بھائی کانوں سے سنتا ہوں، آوازوں کو تشخیص دیتا ہوں، بہت کچھ کرتا ہوں۔ آنکھیں ہیں؟ کہا ہاں آنکھیں بھی ہیں بیٹا۔ کہا آنکھوں سے کیا کام لیتے ہیں؟ کہا آنکھوں سے دیکھتا ہوں، رنگوں کو تشخیص دیتا ہوں، بہت سارے کام لیتا ہوں۔ کہا اچھا ہاتھ اور پاؤں؟ ہاتھ اور پاؤں بھی ہیں۔ ہاتھوں سے میں چیزوں کو تلاش کرتا ہوں، ٹٹولتا ہوں، چیزوں کو اٹھاتا ہوں، پاؤں سے منزل مقصود تک جاتا ہوں۔ کہا اچھا یہ سارے حواس خمسہ آپ کے پاس ہیں، سارے اعضاء و جوارح آپ کے پاس ہیں؟ کہا ہاں بیٹا ساری چیزیں ہیں۔ تو میں آخری سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ کیا آپ کے پاس عقل ہے؟ بہت توجہ چاہوں گا، کیا آپ کے پاس عقل ہے؟ کہا بیٹا عقل بھی ہے، جب انسان ہے تو عقل بھی ہے۔ تو کہا کہ یہ بتائیں کہ عقل کا کیا کام ہے؟ کہا بیٹا عقل کا کام ہے چیزوں کو در کرنا، چیزوں کو کیلکولیٹ کرنا، چیزوں کی حقیقت کو جاننا، یہ کام ہے عقل کا۔ کہا کہ کیا اعضاء و جوارح جب موجود ہیں تو پھر عقل کی کیا ضرورت ہے؟ اگر اللہ نے اعضاء و جوارح کو خلق کر دیا تو پھر عقل کی کیا ضرورت ہے؟ کیا انسان عقل سے بے نیاز نہیں ہو سکتا؟ کہا بیٹا نہیں، عقل سے انسان بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ دیکھو عقل کا ایک بنیادی ترین کام یہ ہے کہ جب انسان کے اعضاء و جوارح کسی شک میں مبتلا ہو جائیں، کسی تردید کا شکار ہو جائیں، مثلاً آپ نے دور سے ایک ہیولا دیکھا، ایک سایہ دیکھا، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، اس کی ایک مقدار ہے، اس سے آگے نہیں دیکھ سکتی، وہ سایہ جب حرکت کر رہا ہے، اب آنکھ سمجھ نہیں پا رہی کہ یہ کیا چیز ہے، تو آنکھ عقل سے سوال کرتی ہے کہ بتلاؤ یہ کیا شے ہے، انسان ہے، حیوان ہے، کوئی کار ہے، کوئی اور چیز ہے، کیا چیز ہے؟ تو عقل جو ہے وہ کیلکولیٹ کرتی ہے کہ دیکھو اگر اس طرح کی چیز ہے، اس طرح حرکت کر رہی ہے تو یہ انسان ہے، اگر اس طرح کی چیز ہے تو یہ حیوان ہے۔ تو عقل کیلکولیشن کر کے اس کو رہنمائی کرے گی اس آنکھ کی۔ کہا اچھا، تو اعضاء و جوارح جب شک و تردید کا شکار ہو جائیں، تو شک و تردید کو دور کرنے کے لیے اللہ نے انسان کے وجود میں ایک چیز قرار دی ہے جس کا نام ہے عقل، اور اسے ہم امام بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی امامت کا کام ادا کر رہی ہے عقل، جو اعضاء و جوارح کو شک و تردید سے نکال کر یقین کی منزلت کے اوپر فائز کر رہے ہیں۔ عمر ابن عبید مجھے اتنا بتلا دے، وہ اللہ کہ جس نے انسان کے چند فٹ کے بدن کے اندر عقل جیسا امام قرار دیا ہے کہ جب وہ اعضاء و جوارح شک و تردید کا شکار ہوں تو انہیں شک و تردید سے نکال کر یقین کی منزلت کے اوپر فائز کرے، تو کروڑوں اور اربوں انسان اللہ نے جب خلق کیے ہیں، کیا جب وہ شک و تردید کا شکار ہوتے ہیں تو کیا اللہ نے ان کے لیے کوئی امام قرار نہ دیا ہوگا؟ امام قرار نہ دیا ہوگا کہ جو انسانیت کی ہدایت کرے، انسان جو شک و تردید اور اختلافات کا شکار ہیں ان کو ان اختلافات سے نکال کر، شک و تردید سے نکال کر یقین کی منزلت کے اوپر فائز کرے۔ عمر ابن عبید جب اس دلیل کو سنتا ہے سکون کرتا ہے، سناٹا چھا جاتا ہے تمام مجمع کے اوپر۔ عمر ابن عبید کی سمجھ نہیں آتا اس کا کیا جواب دے، سکوت تاری رہتا ہے کئی سیکنڈز تک۔ اس کے بعد عمر ابن عبید جب ہوش میں آتا ہے، ایک دفعہ اپنے ممبر سے نیچے اترتا ہے، حشام ابن حکم کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تیرا استدلال بتا رہا ہے کہ تو حشام ابن حکم ہے۔ تو حشام ابن حکم ہے یا نہیں ہے؟ کہا نہیں، حشام نہیں ہوں میں۔ بیچارہ کیا کرتا، تقیہ کا زمانہ ہے، جان کی خلاصی بھی چاہیے، جان کی بخشش بھی چاہیے، کیا کرے بیچارہ۔ کہا نہیں، حشام ابن حکم نہیں ہوں میں۔ کہا تو کوفے سے آیا؟ کہا ہاں کوفے سے آئی۔ کہا بس تو حشام کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا، واللہ جو تو نے استدلال کیا ہے وہ استدلال آل محمد کے غلاموں کے علاوہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ یہ ہے ذان گرامی مقام آل محمد کے شاگردوں کا۔ کہا یہ آل محمد کے گھرانے کے علاوہ کوئی استدلال نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد عظمت در آل محمد دیکھیے، ایک دفعہ زمین پہ بیٹھتا ہے، حشام کو کہتا ہے حشام کھڑے ہو، میرا مقام یہ ہے کہ میں زمین پہ بیٹھوں گا، تیرا مقام یہ ہے کہ تم ممبر پر بیٹھے گا۔ اللہ زنگرہ حشام ابن حکم کو ممبر پہ بٹھاتا ہے، اور جب تک حشام خود سے نہیں اترتا زمین پہ بیٹھا رہتا ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام جو اس واقعے کو سن رہے تھے، ایک دفعہ مسکراتے ہیں، مولا امام صادق آپ کی مسکراہٹ پر قربان جاؤں، اور اس نوجوان پر، حشام ابن حکم جیسے نوجوان پر قربان جاؤں کہ جو مولا کی خوشی کا باعث بنا،
سبحان اللہ،
جو مولا کے دین کی خدمت کرتے ہیں ذان گرامی، مولا کے دین کی حفاظت کرتے ہیں، مولا اس طرح سے خوش ہوتے ہیں۔
سبحان اللہ، سبحان
اللہ۔ مولا نے ایک عجیب جملہ کہا، کہا کہ حشام تیرے ذہن میں یہ بات کہاں سے آئی، کہاں سے تیرے ذہن میں یہ بات آئی؟ کہا مولا وہی باتیں جو میں آپ سے سنتا رہتا تھا انہیں کو جوڑ کر میں نے یہ دلیل بنا لی۔ اللہ اکبر، سنیں فرزند رسول اللہ امام صادق علیہ السلام کے ارشاد فرماتے ہیں کہ حشام واللہ تو نے یہ بات ادھر ادھر سے جوڑ کے نہیں بنائی، بلکہ اللہ نے تیرے دل میں یہ دلیل ڈالی ہے، اور اللہ نے ابراہیم اور موسیٰ کی کتابوں میں اس دلیل کو لکھ دیا ہے. یہ دلیل موسیٰ اور ابراہیم کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، اللہ نے آسمانی کتابوں میں یہ دلیل لکھی ہے کہ ہر زمانے میں ایک حجت ہونا ضروری ہے، حجت خدا کا ہونا ضروری ہے جو انسانیت کو شک و تردید سے نکال کر یقین کی منزلت کے اوپر فائز کرے. یہ ہے مکتب امامت ازانی گرامی، یہ ہے مکتب ہدایت، یہ ہے آل محمد کا مکتب کہ جس کے اوپر ہمیں اور آپ کو فخر کرنا چاہیے. اور یہی سے میں آپ سے عرض کروں گا، خصوصاً اپنے نوجوانوں سے، اے میرے عزیز جوان، یہ مکتب کہ جو بڑی آسانی سے اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا فرما دیا، بیٹھے بٹھائے اللہ نے ہمیں اس خاندان میں پیدا کر دیا کہ جہاں لوگ علی والے تھے، اہل بیت کے چاہنے والے تھے، تمہاری ماں تمہارے باپ اہل بیت کے چاہنے والے تھے. کتنی آسانی سے اللہ نے اہل بیت کا مکتب تمہیں عطا فرمایا، اہل بیت کی محبت عطا فرمائی. حسن کرم، اتنی بڑی نعمت ہم کس طرح سے اس کے ساتھ غفلت کرتے ہیں، کس طرح سے اس کے ساتھ پیش آتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں کہ دین کے ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے، آج کس طرح سے دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. آج دنیا بھر میں حضرت گرامی مکتب تشیعوں کے خلاف کس طرح سے آج سازشیں ہو رہی ہیں، اور ہم سنتے ہیں اور ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ہم توجہ نہیں کرتے. آپ دیکھیں کتنے کروڑوں اربوں انسان ہیں کہ جو مکتب اہل بیت سے بے بہرا ہیں. اللہ نے فری فنڈ میں آپ کو یہ نعمت نصیب فرمائی، اب ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے؟ آج ہم کیوں اپنے مکتب سے غافل ہیں، اپنے عقیدے سے غافل ہیں؟ واللہ حسین ابن علی کی یہ عزاداری اللہ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم ترین نعمت ہے. واللہ علی ابن ابی طالب کی یہ محبت، پنجتن کی محبت جو تمہاری ماؤں نے گھول کر تمہیں پلائی ہے، کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. اتنی آسانی سے جانے گرامی اللہ نے تمہیں یہ نعمت، اتنی عظیم نعمت عطا کر دی، لیکن ہم کس قدر غافل ہیں؟ آج دین برباد ہو رہا ہے، ہمیں اس بات کی پرواہ نہیں. آج ہدایت کا راستہ اللہ نے ہمیں دکھا دیا، ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ جو ہدایت کا گھرانہ ہے، ایسے گھرانے سے منسلک کیا جو ہدایت کا گھرانہ ہے. آپ میں سے بہت سے لوگ سادات ہیں، سادات کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ جناب سیدہ کی نسل سے ہیں، آل محمد کی نسل سے ہیں. حسن گرامی، مکتب تشیع کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ ہم مکتب اہل بیت کو خود بھی سمجھیں اور اس کی ترویج و تبلیغ کے لیے کوشاں بھی ہوں، اور جب اس کے اوپر کوئی مشکل وقت پڑے تو ہم میں سے ہر شخص سپاہی بن کے اس مکتب کے دفاع کے لیے آمادہ ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حشام ابن حکم کو دیکھیے، ازان گرامی 16-17 سال کا نوجوان ہے، کاروبار کرتا ہے، دکان پہ بیٹھتا ہے، اپنے کاروبار کو چھوڑ کے زیادہ وقت، رزق حلال کمانے کے بعد زیادہ وقت اپنا اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں گزارتا ہے، اہل بیت کے مکتب کی تبلیغ و ترویج میں گزارتا ہے. یہ غیرت مند نوجوان ہے، جب آل محمد پر کوئی بات آتی ہے تو کھڑا ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، درد رکھتا ہے مکتب کا. حسن کرامی، آج مادیت کا ایسا غلبہ ہے ہمارے معاشرے کے اوپر کہ بعض دفعہ بڑی بڑے مصائب ہماری مذہب کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے مصائب ہمارے دین کے اوپر آ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے. بعض دفعہ جسم کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ روح کو قتل کیا جا رہا ہوتا ہے، ہم آواز نہیں اٹھاتے، ہم قیام نہیں کرتے. اب دیکھیں جسموں کو تو قتل کیا جا رہا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کراچی کے اندر ٹارگٹ کلنگ مسلسل جاری ہے، کوئٹہ کے اندر مسلسل آپ کی ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، فرح چنار 5 سال محاصرے میں رہا، ڈیرہ اسماعیل خان اجڑ گیا، زان گرامی اجڑ گیا، لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، اتنے بم دھماکے، اتنی ٹارگٹ کے لیے، یعنی ایک بیچارہ سبزی بیچنے والے سے لے کر اور ڈاکٹر، انجینئر، وکلا، یعنی قیمتی ترین لوگ معاشرے کے شہید ہوئے ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، ڈیرہ غازی خان کے اندر اسی طرح سے شہادت ہوئی، لاہور کے اندر شہادت ہوئی، اذان گرامی ہو، یہ ساری چیزیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، اور بعض دفعہ اذان گرامی ہم توجہ ہی نہیں کرتے کہ اتنی بڑی مصیبت گزر گئی پارا چنار کے اندر، ڈیرہ اسماعیل خان کے اندر، لاہور کے اندر کیا مصیبت گزر گئی، بعض دفعہ ہمیں کوئی بے چینی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، ہماری غیرت دینی جاگتی نہیں ہے، تو اذان گرامی دین کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں غیرت مند ہونا چاہیے، جیسے اگر خدا نخواستہ آپ کی ناموس کو، آپ کی بہن کو، آپ کی بیٹی کو، کسی کی ماں کو خدا نخواستہ اگر کوئی بری نگاہ سے دیکھے تو کیسے غیرت جاگتی ہے انسان کی، کیسے غصہ آتا ہے اس کو، کیسے غضبناک ہو جاتا ہے وہ، اذان گرامی اس پہ غصہ آنا بھی چاہیے، غضبناک ہونا چاہیے، مردانگی کی علامت ہے، یہ ایمان کی علامت ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ ہماری مردانگی ہمارے دین کے بارے میں ہونی چاہیے، ہمارے مذہب کے بارے میں ہونی چاہیے، ہمارے نظریے کے بارے میں ہونی چاہیے، آل محمد کے بارے میں ہونی چاہیے، آل محمد کا مذہب لٹتا رہے اور ہمیں کوئی غیرت نہ آئے اذان گرامی، ہمارے اندر کوئی درد پیدا نہ ہو، آل محمد کے ماننے والے یمن کے اندر سعودی عرب کی بمباری کا شکار ہوں، شام میں جناب زینب کے روزے پر حملہ کیا جائے اور آل محمد کے ماننے والے بے چین نہ ہوں، اذان گرامی ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے کہ واقعی جو ہم آل محمد کی ولایت کا دم بھرتے ہیں یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے، سچ بول رہے ہیں آل محمد کے ساتھ یا جھوٹ بول رہے ہیں، تو اذان گرامی یہ درد انسان کو آل محمد کا ولائی بناتا ہے، یہ درد انسان کو آل محمد کا شیعہ بناتا ہے، بھائی ابو ذر، سلمان، مقداد میں اور دیگر لوگوں میں فرق کیا تھا، کیا فرق تھا بھائی، صحابہ تو اور بہت سے تھے نا، کربلا والوں میں اور دوسروں میں بنیادی فرق کیا ہے، ابو ذر، سلمان، مقداد، میسم اور اس طرح کے اصحاب جو انگوش شمار تھے، ان میں اور دیگر لوگوں میں ایک بنیادی ترین فرق یہ تھا کہ ابو ذر نے فقط زبان سے نہیں کہا تھا کہ میں علی کی ولایت پر ایمان رکھتا ہوں، عمل سے بھی ثابت کیا کہ میں علی والا بھی ہوں اور علی کی راہ میں جان بھی دے سکتا ہوں، میسم نے فقط زبان سے نہیں کہا تھا بلکہ صلیب کے اوپر چڑھ کر علی کی ولایت کا اعلان کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں قلم ہوتے ہیں تو ہوتے رہیں، زبان کٹتی ہے تو کٹتی رہے، علی کی ولایت کے راستے کو نہیں چھوڑوں گا، علی کی ولایت کے دفاع کو نہیں چھوڑوں گا، علی ابن ابی طالب کے فضائل کو نہیں چھوڑوں گا، یہ ہے کھری محبت، یہ ہے اصلی محبت، یہ ہے علی والے، یہ ہیں آل محمد کے چاہنے والے، آزمائش اذان گرامی ہر انسان کی ہونی ہے، ہر انسان کی آزمائش ہونی ہے، اور خصوصاً آل محمد کے چاہنے والے تو آزمائشوں کے لیے تیار ہیں، مولا امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے کہا تھا نا کہ مولا آپ کا چاہنے والا ہوں، کہا اگر چاہنے والے ہو تو پھر غربت ہو، افلاس ہو، اسیری ہو، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، غربت کے لیے تیار ہو جاؤ، فقر و فاقہ کے لیے تیار ہو جاؤ، اسیری کے لیے تیار ہو جاؤ، شہادت کے لیے تیار ہو جاؤ، تو ذہن کریں کہ اگر آل محمد کے راہ میں ہمیں مشکلات پیش نہ آئیں تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم صحیح راستے پہ چل رہے ہیں، اگر کوئی مشکل ہی نہ آئے، کوئی زخمی نہ آئے، کوئی مصیبت نہ ٹوٹے آپ کے اوپر اور آپ علی والے بھی ہو تو شک ضرور کرنا چاہیے اپنے اوپر، تاریخ میں ملتا ہے اذان گرامی کہ شاعر کہتا ہے کہ اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو، کسی قبرستان میں جاؤ اور اگر تم یہ پہچاننا چاہتے ہو کہ ان قبروں میں سے کون سی قبر علی والوں کی ہے اور کون سی قبر غیر علی والوں کی ہے، تو اس کی پہچان کا طریقہ میں تمہیں بتاتا ہوں. شاعر کہتا ہے، عرب کا شاعر، وہ پہچان کا طریقہ کیا ہے؟ کہا کہ ہر قبر کے پاس کھڑے ہو اور اس قبر کی مٹی کو سونگھو، اگر اس مٹی سے خون کی بو آ رہی ہے تو سمجھ لینا یہ علی والا ہے. اللہ اکبر، اگر اس قبر سے خون کی بو آ رہی ہے تو وہ علی والا ہے، جو علی کی راہ میں، علی کی محبت میں، علی کی ولایت کا دم بھرتے ہوئے شہید ہوا ہے، قتل ہوا ہے. یہ پہچان، وہ شاعر کہتا ہے. یہ چیز کیا بتلاتی ہے؟ یہ چیز بتلاتی ہے کہ تاریخ تشیع خون سے رنگین ہے. تاریخ تشیع، اذان گرامی، خون آل محمد اور آل محمد کے چاہنے والوں سے رنگین ہے. آل محمد کے چاہنے والے پوری تاریخ کے اندر قربانیاں پیش کرتے رہے ہیں. آج اگر ہمیں تھوڑی سی مشکل پیش آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں. حالانکہ اذان گرامی، تاریخ میں بڑے کٹھن مراحل سے مکتب تشیعوں کے ماننے والے گزرے ہیں، آل محمد کے ماننے والے کٹھن ترین لمحات سے گزرے ہیں. آپ تو بہت آزادی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، آپ یہاں کھل کر مجلس بھی کرتے ہو، ماتم بھی کرتے ہو، حسین کا نام بھی لیتے ہو، مائک پہ مجلسیں کر رہے ہو، کوئی روکنے والا نہیں ہے. 9 محرم کا جلوس دیکھیے، 10 محرم کا جلوس دیکھیے، کیا شان و شوکت ہے. کسی کے اندر جرت ہے کہ آپ کا جلوس روک دے؟ کسی کے اندر ضرورت ہے کہ آپ کی مجلسوں اور عزاداری کو روک دے؟ اذان گرامی، یہ ہے آپ کی شان و شوکت، یہ ہے آپ کی آزادی. اور واللہ ہمارا، جب تک ایک بچہ بھی مکتب تشیع کے اندر زندہ ہے، پاکستان کے اندر عزاداری کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتا. عزاداری سید الشہداء، حسین گرامی، بقول شہید قائد علامہ عارف الحسینی، ہماری شہر کی حیات ہے. جیسے کہ انسان شہرت کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، شیعہ قوم بغیر عزاداری کے زندہ نہیں رہ سکتی. بہت خوبصورت تعبیر ہے، جس طرح سے ایک مچھلی بغیر پانی کے زندہ نہیں رہ سکتی، ایسے آل محمد کے چاہنے والے بغیر عزاداری کے زندہ نہیں رہ سکتے. تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے، ہم زندہ نہیں رہ سکتے عزاداری کے بغیر. یہ ہے آپ کی طاقت، یہ ہے مکتب ہدایت. اللہ نے آل محمد کے چاہنے والوں کو کی ہدایت کے لیے عزاداری سید الشہداء کا اہتمام کیا ہے. عزاداری سید الشہداء ہر دور کے انسانوں کے لیے ہدایت کا سامان فراہم کرتی رہی. بس اس سے زیادہ آپ کو لہمت نہیں دیتا اذان گرامی کہ حسین ابن علی میدان کربلا میں کھڑے ہو کر ہدایت کا پیغام دے رہی ہیں، اور حسین کی صدائے استغاثہ بلند ہو رہی ہے، حل من ناصر ینصرنا، ارے ہے کوئی جو فرزند فاطمہ کی مدد کرے، ہے کوئی جو مجھ غریب کی مدد کرے. حضرت دارو، یہ شعار جب حسین نے بلند کیا ہے نا، حل من ناصر ینصرنا، تو 3 قسم کے رد عمل کربلا کے میدان میں دیکھنے میں آئے. سنو گے عزاداروں، وہ کون سے رد عمل ہیں؟ پہلا رد عمل لاشہ شہدا نے دکھایا. اب جو وقت کے امام کی صدا بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا، ایک دفعہ لاشہ شہدا میں تھر تھری پیدا ہوئی، لرزش پیدا ہوئی، گویا زبان حال سے کہہ رہے ہوں، مولا اگر موت نے اجازت دی ہوتی تو ابھی آپ کی نصرت کے لیے آتے، مولا کیا کرے، موت نے مہلت نہ دی. یہ پہلا رد عمل ہے. دوسرا رد عمل جانتے ہو عزاداروں کون سا رد عمل ہے؟ جب ایک دفعہ حل من ناصر ینصرنا کی صدا بلند ہوئی، ایک دفعہ سید سجاد کے خیموں میں کہرام برپا ہونا شروع ہوا. سید سجاد نے اپنی لاٹھی کو پکڑا, دوسرے ہاتھ میں شمشیر کو پکڑا. پھپھی نے کہا کہ بیٹا کہاں چلے؟ کہا پھپھی اماں سن نہیں رہی, میرا بابا حسین حلم ناصرین سرنا کی صدا بلند کر رہا ہے. اب جو حسین نے سید سجاد کو دیکھا کہ تلوار پکڑے ہوئے کمر خمیدہ چلے آ رہے ہیں, ایک دفعہ آگے بڑھ کر زینب کو آواز دی, ارے بہن زینب سید سجاد کو روک لینا, ارے کہیں ایسا نہ ہو نسل آل محمد منقطع ہو جائے. بس حسین آئے, سید سجاد کو وصیت کی, کہا بیٹا تمہیں تو ابھی بڑا کٹھن راستہ طے کرنا ہے, تمہیں تو ابھی بڑا جہاد کرنا ہے, تیرے بابا کا جہاد بڑا چھوٹا ہے, سید سجاد تیرا جہاد بہت بڑا ہے. ارے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک سید سجاد تو جہاد اکبر کرے گا. عزادارو جہاد اکبر کیا ہے؟ اے حسین تیری زندگی میں زینب کے سر پر چادر موجود تھی. ہائے سید سجاد کربلا سے شام تک اپنی پھپھی کے سر کو دیکھ نہ پایا, جب بھی نگاہ پڑی زمین پہ نگاہ ڈالی. ہائے سید سجاد کیسے دیکھے پھپھی کا سر اور سر پہ چادر رہو. اجرکم اللہ, یہ دوسرا رد عمل ہے. تیسرا رد عمل ازدار و اصغر کے خیمے میں برپا ہوا. اصغر کے خیمے میں ایک دفعہ کہرام برپا ہوا. حسین خیمے میں آئے, کہا کیا بات ہے؟ کہا گیا اے مولا جب آپ نے صدا استغاثہ بلند کی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا. اجرکم اللہ, بس باپ نے بچے کو گود میں اٹھایا, آنکھوں ہی آنکھوں میں گفتگو ہوئی, گویا کہنا چاہتا ہے اصغر بابا اب میری باری ہے, اکبر بھیا چلے گئے اونو محمد چلے گئے, بابا اب مجھے بھی اذن جہاد دے دیجیے. بس عزادار حسین اصغر کو لے کر آئے, آواز بلند کی اے یزیدیوں اگر تمہاری نگاہ میں میں قصوروار ہوں تو اس بچے کا تو کوئی قصور نہیں ہے. عزادارو ایک گھونٹ کا سوال کیا حسین نے لیکن تیر سے شوبہ چلا, یہاں تیر سے شوبہ کا چلنا تھا. ارے حسین نے علی اصغر کا خون اپنے چہرے پر ملا اور ایک دفعہ آواز بلند کی انا للہ و انا الیہ راجعون, رزق بقضاء ہی و تسلیما لامرے لا معبود سوائے.